اتوار 13 دسمبر، سیروین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. پاکستان کے قبائلی علاقے پارا چنار میں دھماکہ، درجنوں ہلاک و زخمی. فوجی آپریشنز کی کامیابی کے دعووں کے باوجود شدت پسند سرگرمیاں کیوں اور کیسے؟
ان کا جو جانی نقصان ہوا ہے وہ اتنا نہیں ہوا جتنا دعویٰ ہوتا ہے. تو جب تک یہ لوگ موجود ہیں تو یہ تو ہمیشہ ہم لوگ کی پلاننگ کریں گے.
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. شمائلہ خان سے خبریں سنیے. پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں حکام کا کہنا ہے کہ پارا چنار بازار میں ہونے والے ایک بم دھماکے میں کم سے کم 24 افراد ہلاک اور 77 زخمی ہو گئے ہیں. پشاور سے رفت اللہ اورگزئی.
پولیٹیکل انتظامیہ کرم ایجنسی کے ایک اہلکار کے مطابق یہ واقعہ آج صبح صدر مقام پارا چنار میں عیدگاہ مارکیٹ اور توری مارکیٹ کے درمیان واقع لنڈا بازار میں پیش آیا. انہوں نے کہا کہ لوگ سویٹرز اور گرم کپڑے خرید رہے تھے کہ اس دوران زوردار دھماکہ ہوا. پارا چنار سے رکن قومی اسمبلی ساجد حسین توری نے بی بی سی کو بتایا کہ مرنے والوں میں سنی مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شامل ہیں.
پاکستان، افغانستان، بھارت اور ترکمانستان کے سربراہان نے 10 ارب ڈالرز کی لاگت کے توانائی کے منصوبے تاپی گیس پائپ لائن کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے. سرکاری ریڈیو کے مطابق چاروں ممالک کے سربراہان نے توانائی کے اس بین الاقوامی منصوبے کا سنگ بنیاد آج ترکمانستان کے شہر میری میں رکھا. اس موقع پر پاکستان، افغانستان اور ترکمانستان نے ایک مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط کیے جس کے تحت پاکستان ترکمانستان سے براستہ افغانستان بجلی درآمد کرے گا. سعودی عرب میں خواتین کے انتخابات میں حصہ لینے پر عائد پابندی کے خاتمے اور ان کے انتخابات میں کامیابی کے بعد ملک میں پہلی بار کسی خاتون کو عوامی عہدے کے لیے منتخب کیا گیا ہے. تفصیل سنیے نازیہ میمن سے.
سعودی عرب کے انتخابی کمیشن کے مطابق سلمہ بن حزاب العتیبی نے گزشتہ روز ہونے والے انتخابات میں صوبہ مکہ کے علاقہ مدرکہ سے میونسپل کونسل کی نشست پر کامیابی حاصل کی ہے. انتخابی کمیشن کے مطابق ان کا مقابلہ 7 مردوں اور 2 خواتین سے تھا. سعودی انتخابات میں تقریباً 6,000 مرد اور 1,000 خواتین امیدواروں نے حصہ لیا. گو ان کے اختیارات بہت ہی محدود ہیں. واضح رہے کہ سعودی عرب کی تاریخ میں پہلے انتخابات تھے جن میں خواتین کو نہ صرف ووٹ ڈالنے بلکہ انتخابات لڑنے کا بھی حق دیا گیا تھا. ان انتخابات کے حتمی نتائج آج جلد ہی سامنے آنے والے ہیں.
پیرس میں ہونے والی ماحولیاتی کانفرنس میں سن 2050 تک دنیا کے درجہ حرارت میں اضافے کو 2 ڈگری تک محدود کرنے کا معاہدہ طے پا گیا ہے. اس اقدام کو عالمی سطح پہ سراہا جا رہا ہے. تفصیل کے ساتھ معصومہ ملک.
پیرس معاہدے کے بعد امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ کرہ ارض کو بچانے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کے لیے ایک اہم موڑ ہو سکتا ہے جہاں سے ہم کم کاربن اخراج کرنے والے مستقبل کے چیلنج کو قبول کر سکیں. دنیا میں سب سے زیادہ آلودگی پھیلانے والے ملک چین نے بھی اس معاہدے کو سراہا ہے. لیکن ماحولیات کے بعض سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ چین نے اس سیارے کو بچانے کے لیے خاطر خواہ کوششیں نہیں کی ہیں. واضح رہے کہ پیرس معاہدے کے تحت تمام ممالک کاربن کے اخراج میں کمی پر رضامند ہوئے ہیں اور عالمی درجہ حرارت میں اضافے کو 2 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم رکھنا طے پایا ہے.
لیبیا میں خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے اٹلی میں ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. اس کانفرنس میں مغربی اور مشرق وسطی کے ممالک لیبیا میں ایک اتحادی حکومت کے قیام کے معاہدے پر زور دے رہے ہیں جس سے ملک میں موجود دولت اسلامیہ کے خطرے سے نمٹنے میں بین الاقوامی مدد کی راہ ہموار ہو سکے گی. وسطی افریقی جمہوریہ میں نئے آئین پر ریفرنڈم کے دوران آج دال حکومت بینگوئی میں تشدد کے واقعات پھوٹ پڑے ہیں. اس نئے آئین کے حامیوں اور مخالفین کے درمیان ہونے والے تصادم میں 5 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. افریقہ کے ملک برونڈی میں فوج کے 3 مراکز پر حملوں اور اس کے بعد تشدد کے واقعات میں کم از کم 87 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ان افراد میں 8 سیکیورٹی فورسز کے اہلکار بھی شامل ہیں. دال حکومت بوجمبورا میں بی بی سی کے ایک نامہ نگار کا کہنا ہے کہ اپریل میں ملک میں شروع ہونے والے سیاسی تنازع کے بعد ایک ہی دن میں یہ سب سے زیادہ ہونے والی ہلاکتیں ہیں. میانمار میں حزب اختلاف کی رہنما آن سان سوچی نے آج حفاظتی دستانے پہن کر اپنے حلقے میں سڑک کنارے سے گندگی صاف کرنے کی مہم کا آغاز کیا ہے. تفصیل کے ساتھ عبید ملک.
مس آن سان سوچی نے حال ہی میں اپنی جماعت نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کے 9 منتخب ارکان کو بھی ملگیر صفائی مہم کے تحت کوڑا کرکٹ اٹھانے کی ہدایت کی تھی۔ واضح رہے کہ این ایل ڈی نے میانمار میں گزشتہ ماہ ہونے والے انتخابات میں فیصلہ کن فتح حاصل کی ہے، تاہم ابھی اقتدار کی منتقلی کا عمل باقی ہے جس کے لیے موجودہ فوجی حکومت نے ایک نگران کمیٹی مقرر کی ہے۔ واضح رہے کہ کوڑا کرکٹ اور گندگی میانمار کا ایک قومی مسئلہ ہے جس کا ملک میں مناسب طریقے سے جمع کر کے ضائع کرنے کے نظام کا فقدان پایا جاتا ہے۔
اور چینی اہلکاروں نے ملک میں لاکھوں تارکین وطن افراد کو عوامی سہولیات تک رسائی دینے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ یہ بی بی سی سروس ہے۔
پشاور کے آرمی پبلک اسکول پہ حملے کے بعد دہشت گردی کے خلاف قومی لائحہ عمل بنا، سال گزرا، پولیس اور دوسری سیویلین سیکیورٹی فورسز کی حالت میں کوئی بہتری آئی؟
وہ اتنا ڈسپلن نہیں ہے جتنا ڈسپلن ہونا چاہیے،
اور اس کے اندر ان پٹ ہے افواج پاکستان کی۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ سعودی عرب کے بلدیاتی انتخابات میں خواتین کو کامیابی ملی ہے۔ بلوچستان میں قوم پرستوں نے گھر جلائے جانے کا الزام لگایا، حکومت تردید کرتی ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے موضوعات اور آپ کے خط بھی پروگرام میں شامل ہیں۔ سیربین کا آغاز اس خبر کی تفصیل سے کہ پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں حکام کے مطابق پارا چنار بازار میں ہونے والے ایک بم دھماکے میں کم سے کم 24 افراد ہلاک اور 77 زخمی ہو گئے ہیں، جن میں سے 23 زخمیوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے پشاور منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل کے ساتھ پشاور سے نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی۔
پولیٹیکل انتظامیہ کرم ایجنسی کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ واقعہ آج صبح صدر مقام پارا چنار میں عیدگاہ مارکیٹ اور توری مارکیٹ کے درمیان واقع لنڈا بازار میں پیش آیا۔ انہوں نے کہا کہ دھماکہ ایسے وقت ہوا جب وہاں بازار میں خریداروں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ ان کے مطابق بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دھماکہ خیز موازنہ کہیں بازار میں کسی جگہ پر نصب کیا گیا تھا، تاہم بعض ذرائع کے مطابق دھماکہ خود کش تھا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دھماکے کے بعد سیکورٹی فورسز نے سارے علاقے کو گھیرے میں لے کر لوگوں کو جائے وقوع سے باہر نکالا تاکہ مزید نقصان سے بچا جا سکے۔ پارا چنار میں موجود وہاں سے منتخب رکن قومی اسمبلی ساجد حسین توری نے بی بی سی کو ٹیلی فون پر بتایا،
یہاں پہ مطلب ہے کہ سردی شروع ہو چکی ہے اور یہاں پہ مطلب غریب لوگ تھے، اور یہاں پہ کباڑ کا ایک کلاڈا ہے، کلاڈے کے ساتھ کباڑ کی جو ہے نا کچھ جرسی وغیرہ یہ خرید رہے تھے، اور ساتھ ہی مطلب ہومیوپیتھی کا کوئی ڈاکٹر ڈاؤن ڈسٹرکٹ سے آیا ہوا تھا، تو وہاں پہ ہوا ہے، تو وہاں پہ مطلب سارے غریب لوگ جمع ہوئے تھے، تو اس ٹائم پہ یہ دم ہوا ہے۔
زخمیوں کو پارا چنار کے ایجنسی ہیڈ کوارٹر ہسپتال اور دیگر طبی مراکز میں منتقل کیا گیا ہے۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق زخمیوں میں 2 درجن کے قریب افراد کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ ادھر فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری ہونے والے ایک مختصر بیان میں کہا گیا ہے کہ دھماکے میں شدید زخمی ہونے والے 23 افراد کو 2 ہیلی کاپٹروں کے ذریعے سے پشاور منتقل کیا گیا ہے۔ پارا چنار عام طور پر شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد کا اکثریتی علاقہ سمجھا جاتا ہے، تاہم رکن قومی اسمبلی ساجد حسین توری کے مطابق اس حملے میں اہل سنت والجماعت کے افراد بھی ہلاک ہوئے ہیں۔
ایجنسی میں صحیح طریقے سے پر امن طریقے سے حالات جا رہے تھے، ہمارے آپس میں ایشو نہیں ہے کہ لوگ اس کو وہ کہہ دے کہ سیکٹری نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے، اور ہمارے حوصلے انشاءاللہ کے لوگوں کے حوصلے بلند ہیں، اور یہ ہمارے حوصلوں کو کمزور نہیں کر سکتے، ہم انشاءاللہ دہشت گردوں کا اور بھی مقابلہ کریں گے، اس طرح جس طرح ضرب عظم میں ان کے خلاف ہو رہا ہے۔
ادھر ابھی تک کسی تنظیم کی جانب سے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ہے۔ خیال رہے کہ کرم ایجنسی فرقہ وارانہ جھڑپوں کی وجہ سے انتہائی حساس علاقہ سمجھا جاتا ہے، یہاں ماضی میں فرقہ وارانہ فسادات کی وجہ سے ہزاروں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس ایجنسی میں شدت پسند تنظیمیں بھی ایک عرصے تک متحرک رہی ہیں، تاہم علاقے میں گزشتہ کچھ سالوں سے امن قائم تھا جس کی وجہ سے حالات کافی حد تک بہتر ہو گئے تھے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کرم ایجنسی میں شیعہ اور سنی قبائل کے درمیان 2008 میں ہونے والے مری امن معاہدے کے مطابق علاقے میں تقریباً 5 سال تک بند تمام سڑکیں کھول دی گئی تھی۔ مقامی لوگوں کے مطابق معاہدے میں یہ بھی طے پایا تھا کہ مختلف علاقوں سے نکالے جانے والے قبائل کو ان کے اپنے علاقوں میں دوبارہ آباد کیا جائے گا، لیکن معاہدے کے اس شک پر ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں کیا جا سکا ہے۔ رفعت اللہ اورکزئی، بی بی سی، پشاور۔
اور اسی خبر کے تناظر میں میں نے پشاور میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی سے پوچھا کہ پارا چنار میں دھماکہ کرنے والوں کا ہدف کون تھا اور کیا حاصل کرنا چاہتے تھے۔
دیکھیں، پہلے بھی پارا چنار میں اس طرح کے حملے ہوئے ہیں اور اس میں عام لوگ جان بحق ہوئے اور عام لوگوں کا نقصان ہوا ہے۔ کچھ حملے ایسے تھے جن کی ذمہ داری مختلف جو طالبان کی تنظیمیں ہیں انہوں نے کیے تھے، اور پھر اس کے علاوہ لشکر جنگ بھی اور اس طرح کی تنظیمیں بھی یہاں پر حملے کر چکی ہیں اور ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ ایسے حملے کریں۔ یہاں پر ایک جو مسئلہ ہے وہ فرقہ واریت کا بھی ہے، تو اہل تشیع جہاں پہ رہتے ہیں تو ان کے خلاف کئی حملے ہوئے، اور ابھی تک اگر ذمہ داری قبول نہیں کی گئی تو یہ شاید ان کی مصلحت ہو، لیکن جو پہلے حملے کر چکے ہیں میرے خیال میں انہوں نے ہی یہ حملہ کیا ہوگا۔
پاکستان میں شدت پسندی کے خلاف بالخصوص قبائلی علاقوں میں آپریشن جاری ہے، فوجی آپریشن جاری ہے، تو ایسی صورت میں اس طرح کے واقعات کا رونما ہونا کیا ظاہر کرتا ہے کہ شدت پسندی کی بےخکنی نہیں ہو سکی ہے، ان کا تنظیمی ڈھانچہ اب بھی برقرار ہے، وہ اب بھی جہاں چاہیں جیسے چاہیں کارروائی کر سکتے ہیں؟
دیکھیں، مکمل تو ان کا خاتمہ نہیں ہوا، اور جو فوجی کارروائیاں ہوئی ہیں ان میں جو علاقہ ان کے قبضے میں تھا وہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا، اور جو مختلف یہاں تنظیمیں ہیں ملیٹنٹس کی، مقامی ہیں، غیر ملکی ہیں، وہ اکثر فرار ہو گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ افغانستان چلے گئے، کچھ باقی قبائلی علاقوں میں چھپ گئے، کچھ پاکستانی شہروں میں موجود ہیں، اور ان کا جو جانی نقصان ہوا ہے وہ اتنا نہیں ہوا جتنا دعویٰ ہوتا ہے۔ تو جب تک یہ لوگ موجود ہیں تو یہ تو ہمیشہ ہم لوگوں کی پلاننگ کریں گے، اور میرے خیال میں یہ جو بھی ان کو ایک موقع ملے گا، جہاں پر بھی کچھ سیکیورٹی کم ہوگی تو وہاں پہ یہ حملے کریں گے، اور میرے خیال میں ان کی پلاننگ اب بھی موجود ہے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے یہ پاکستان میں پہلے سے کم ہوا ہے، بم دھماکے حملے کم ہو گئے ہیں لیکن ختم نہیں ہوئے۔
رحیم اللہ یوسف زئی، یہاں جس علاقے میں یہ کارروائی ہوئی ہے شدت پسندوں نے کی ہے، کہا جاتا تھا کہ یہاں پہ ایک وقت میں افغان پناہ گزین بھی تھے، یعنی کرم ایجنسی میں، تو اب کیا صورتحال ہے، وہ اب بھی وہاں ہیں یا واپس جا چکے ہیں؟
دیکھیں، افغان مہاجرین جو تھے کرم ایجنسی میں وہ اکثر سنی علاقے میں تھے، صدا کے علاقے میں تھے، تری منگل جو بالکل افغانستان کے بارڈر کے اوپر ایک گاؤں ہے وہاں پر بھی تھے، تو وہاں سے تو ابھی اکثر افغان مہاجرین چلے گئے ہیں۔ قبائلی علاقوں میں ویسے بھی عمومی طور پر حکومت نے کوشش کی ہے کہ وہاں پہ افغان مہاجرین کے کیمپ ختم کریں اور وہاں سے ان کو نکالیں، لیکن افغان مہاجرین تو اب بھی تقریباً 30 لاکھ پاکستان میں موجود ہیں، اور ان میں سے بڑی اکثریت خیبر پختونخوا میں ہے۔ تو یہ سارے علاقے جو ہیں خیبر پختونخوا کے جو علاقے ہیں، یہ کوئی اتنے دور نہیں ہے کرم ایجنسی سے، اور پھر افغانستان بھی قریب ہے، کرم ایجنسی بالکل افغانستان کی بارڈر کے اوپر ہے، تو یہاں تو لوگوں کا آنا جانا ہے، اور اس لیے میرے خیال میں یہاں پر ہمیشہ خطرہ رہتا ہے کہ یہاں پر حملے ہوں گے، ٹارگٹ کلنگ ہوگی، اور کچھ اس میں کمی ہوئی ہے لیکن یہ خطرہ ہمیشہ سے موجود ہے۔
اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ افغانستان میں آئی ایس یا خود کو جو دولت اسلامیہ کہتی ہے تنظیم، اس کا اثر و نفوذ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ پاکستان کے ساتھ جو سرحدی علاقے ہیں خاص طور پر یہاں پر، تو کیا ان کی کارروائی تو نہیں ہو سکتی؟ یہ
دیکھیں، ابھی تو یہ بات واضح نہیں ہے، اور ظاہر ہے داعش جو ہے وہ تو اہل تشیع کے اوپر حملے کرتی ہے، ایک حملہ کابل میں ہوا اس کی بھی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی۔ افغان حکام بھی یہ کہتے ہیں، اور امریکی اور جو یو این کے ادارے ہیں افغانستان میں، وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ داعش کو افغانستان کے کچھ علاقوں میں، خاص طور پہ مشرقی افغانستان میں پناہ ملی ہے، وہاں پہ کچھ علاقوں پر ان کا قبضہ بھی ہو گیا ہے ننگرہار میں۔ البتہ یہ جو کرم ایجنسی کے ساتھ علاقے ہیں خوست اور پکتیا، تو یہاں پہ ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے فی الحال کہ داعش کو یہاں پر کوئی علاقہ ان کے قبضے میں آ گیا ہے، لیکن یقیناً وہ کوشش کریں گے کہ وہ اپنا اثر بڑھائیں، اور وہ بار بار اپیل کر رہے ہیں افغان طالبان سے کہ وہ داعش میں شامل ہو جائیں۔
پشاور سے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار رحیم اللہ یوسف زئی. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی چیئرپرسن اور علیحدگی پسند جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ نے الزام عائد کیا ہے کہ سیکیورٹی آپریشن کے دوران ان کے گھروں کو جلا دیا گیا ہے. تفصیل کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم کی زبانی.
سخت گیر موقف کے عامل قوم پرست جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ کی جانب سے میڈیا کو جاری کیے جانے والے ایک بیان کے مطابق گو ماضی میں کئی افراد کے گھروں کو جلایا گیا. گھروں کو جلانے کا الزام سیکورٹی فورسز پر عائد کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان میں پارٹی کے وائس چیئرمین غلام نبی بلوچ اور بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی چیئرپرسن بی بی گل بلوچ کے گھر بھی شامل ہیں. بی بی گل بلوچ کا فون پر اس حوالے سے کہنا تھا.
علاقے کو گہرے میں لیا تھا اور ایک ڈی این ایم کا وائس چیئرمین غلام نبی ہے ان کے پورے گھر کو جلایا اور اس کے بعد پھر ہمارے گھر میں آئے تو وہاں پہ ہمارے پورے گھر کو جلایا.
بلوچ نیشنل موومنٹ کے بیان میں یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ سرچ آپریشن کے دوران متعدد افراد کو لاپتہ بھی کیا گیا. پارٹی کے بیان میں ایک شخص کو ہلاک کرنے کا بھی الزام عائد کیا گیا ہے. تاہم گوماضی میں سرچ آپریشن کے حوالے سے کوئٹہ میں ایف سی کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا اس میں کسی کے مارے جانے کا ذکر نہیں بلکہ کہا گیا ہے کہ وہاں سیکورٹی کے پیش نظر جو سرچ آپریشن کیا گیا اس کے دوران 3 غیر ملکیوں سمیت 13 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا جن سے نماخیز مواد اور اسلحہ برآمد کرنے کے علاوہ ریاست مخالف لٹریچر بھی برآمد کیا گیا. اس لٹریچر کے بارے میں بی بی گل بلوچ کا کہنا تھا.
وہاں پہ یہ کتابیں ابھی بھی موجود ہیں, ان کو ہم سب لوگوں کو دکھائیں گے, مطلب انٹرنیشنل لیول ان کو بھی شو کریں گے. اس کتاب میں جو کیا ہے کہ ان کا گھر کو مطلب گھر کو جلائیں.
قوم پرستوں کی جانب سے سرچ آپریشنوں کے دوران پہلے بھی گھروں کو جلانے کے الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں, لیکن بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی ان الزامات کو سختی سے مسترد کرتے رہے ہیں. فرنٹیئر کور نے ضلع زیارت کے علاقے اغبرگ میں بھی سرچ آپریشن کیا ہے. ایف سی کے ترجمان کے مطابق اس آپریشن کے دوران 5 شدت پسندوں کو گرفتار کرنے کے علاوہ ان سے اسلحہ برامد کیا گیا. ترجمان کا کہنا تھا کہ گرفتار کیے جانے والے شدت پسندوں کا تعلق تحریک طالبان پاکستان سے ہے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اور میں نے بلوچستان کے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی سے پوچھا کہ سیکیورٹی آپریشن کے دوران گھروں کو کیوں چلایا جاتا ہے.
میں افریدی صاحب آپ سے بالکل اتفاق نہیں کرتا ہوں. سیکورٹی فورسز یا ریاست کی جتنی بھی فورسز ہیں وہ اتنی ریسپانسیبل نہیں ہو سکتی ہیں کہ کسی انوسنٹ کا گھر جلائیں. یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب کبھی ہم کسی سرچ آپریشن میں جاتے ہیں اور جب ہم پر فائر آتا ہے تو ہم ریٹیلیٹ ضرور کرتے ہیں, لیکن اس طرح کا کوئی واقعہ میرے نوٹس میں نہیں ہے.
آپ نے کہا کہ سیکورٹی فورسز کسی انوسنٹ یعنی کسی بے گناہ کسی معصوم کا گھر نہیں جلاتی, اور اگر فائر آیا آپ پہ تو آپ کارروائی کرتے ہیں, تو اس کارروائی میں گھر جلانا کیا حصہ ہے اس کارروائی کا؟
قطع نہیں, میں نے آپ سے کہا ایکسچینج آف فائر ہوتا ہے, چاہے وہ فائر ہمیں کسی گھر سے آ رہا ہو یا کسی بنکر سے آ رہا ہو یا کسی را فنڈڈ لشکر کے کیمپ سے آ رہا ہو, تو وہاں ہم ریٹیلیٹ ضرور کرتے ہیں.
تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر کسی کا نہیں جلایا, چاہے وہ کوئی باغی ہو کوئی شدت پسند ہو, گھر نہیں جلاتے آپ؟
نہیں, سیکورٹی فورسز ایسا نہیں کرتی ہیں. البتہ ریسنٹلی کاش اس دن بھی آپ ایک پروگرام کرتے کہ جس دن ہمارے اسپیکر ہیں جو ایکٹنگ اسپیکر ہیں ان کے گھر کو جلایا گیا ہے اور بسمار کیا گیا واران میں, تو یہ ضرور پھر بیلنس بھی بات ہو جاتی. میرا خیال ہے کہ اسٹیٹ اتنی ریسپانسیبل نہیں ہے, اس طرح کی حرکتیں جو ہیں یہ را فنڈڈ لشکر ہی کرتے ہیں.
ماضی میں بھی یہ الزامات لگتے رہے ہیں, تو ایسا کیوں ہے کہ تواتر سے یہ بات ہو رہی ہے؟ یعنی کچھ نہ کچھ تو ہوگا, اگر کچھ نہیں ہے, اگر آگ نہیں ہے تو دھواں کیوں اٹھ رہا ہے؟
دیکھیے, یہ پروپیگنڈا ٹول کا حصہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی سازش ہے بلوچستان سے, اور پھر اس ساری جنگ میں جو نریٹو کا جنگ ہے اس کو جیتنے کے لیے اور اس کو کنٹروورشل بنانے کے لیے سارا پروپیگنڈا ٹول کا حصہ ہے.
اچھا, دوسری طرف یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بلوچستان حکومت اور وفاقی حکومت کی بھی یہ کوشش ہے کہ جو ناراض بلوچ ہیں, جن کو آپ ناراض کہتے ہیں لیکن دوسری طرف وہ خود کو علیحدگی پسند کہلاتے ہیں, آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے زخموں پہ مرہم رکھیں, ان کو ساتھ ملائیں, ان کو واپس لائیں. ایسے میں جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں گھر جلانے کی اور جبر کی, تو ظاہر ہے کہ اس سے تو حالات اور خراب ہوں گے.
دیکھیے پہلے تو میں آپ کی یہ کریکشن کر دوں کہ ہم ان کو نراتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ آج بلوچ کا لفظ میڈیا کاٹا دیا کرتا ہے, ہم ان کو دہشت گرد سمجھتے ہیں, پوری وائلنس کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو لڑکی پسند کہیں یا لڑکی کے نام پر معصوم بلوچوں کا پنجابیوں کا ٹیچرس کا قتل کریں, ہم ان کو دہشت گرد سمجھتے ہیں. جہاں تک رہی بات آپ سی بی ایم کی بات کر رہے ہیں, دیکھیے اسٹیٹ نے بڑی سیریسنیس دکھائی ہے اس کے حوالے سے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, ہمارے دروازے کھلے ہیں اور اب فریم ورک جو ہے وہ باٹم لائن ہے, دیٹ از کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, اس میں جو بھی ہم سے بات چیت کرے گا ہم اس کے لیے تیار ہیں, اور ہم سب کے دل سے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی کانفلکٹ ہو وہ ڈائلگ سے ریزالو ہوتا ہے تو ہمارے دروازے ہمیشہ کی طرح کھلے ہیں.
یہ تھے صبح بلوچستان کے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی. رخ کرتے ہیں امریکہ کا, جہاں ان دنوں شدت پسندی اور مسلمانوں کے تعلق کے بارے میں تند و تیز بحث و تکرار ہو رہی ہے. ایسے کشیدہ ماحول میں نیو یارک میں سینکڑوں مسلمانوں نے دہشت گردی کے خلاف مظاہرے کرتے ہوئے بے گناہ افراد کی ہلاکت کی مذمت کی ہے. تفصیل کے ساتھ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی.
امریکہ میں کیلیفورنیا کے دہشت گرد حملوں کے بعد سے اس بحث میں تیزی آئی ہے کہ مسلمانوں کو اب کھل کر صاف الفاظ میں دہشت گردی کی مذمت کرنی ہوگی, اور اسی کے سبب ہفتے کے روز نیو یارک کے مشہور ٹائم اسکوائر میں 500 سے زیادہ مسلمانوں نے دہشت گردی اور دہشت گرد گروہ داعش یا آئیسس کے خلاف ریلی کی. پاکستانی نژاد امریکی سہیل چیما اس ریلی کے ایک انتظام کار ہیں.
ایک عام آدمی میں کہتا ہوں سمجھتا ہوں کہ بیسک اس کو جو ہے نا باہر نکل کے یہ کلیئر میسج دینا پڑے گا کہ وی ڈو ناٹ بلیو ان وائلنس اینڈ وی آر ناٹ ود دا ٹیررسٹ, اور ان کے لیے ایک اپولوجیٹک بیہیویئر بھی ہمیں جو ہے نا نہیں رکھنا چاہیے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے ہم لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہے کہ ہم ان کے لیے ایک اپولوجیٹک بیہیویئر اور ان کے لیے ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ بھی ہو رہا ہے, وہ یہ لوگ یہ کرتے ہیں, دیٹس اے ڈفرنٹ ایشو. ہمیں اس چیز سے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کرنا پڑے گا.
پیرس اور کیلیفورنیا میں دہشت گرد حملوں کے بعد سے امریکہ میں مسلمانوں پر دباؤ بڑھا ہے کہ وہ صاف الفاظ میں دہشت گردی اور دہشت گرد تنظیموں کی مذمت کریں. اس وقت امریکہ میں عام لوگوں میں دہشت گرد حملوں کو لے کر خوف اور پریشانی پائی جاتی ہے, اور ایسے ماحول میں کئی شہروں میں مسلمانوں اور مسجدوں پر حملے بھی ہو چکے ہیں, جس کے بعد مسلمانوں میں بھی خوف مزید بڑھ گیا ہے. نیو یارک میں دہشت گردی کے خلاف مظاہرے میں شامل کوثر بانو کہتی ہیں,
24 گھنٹے ایک ریٹرک ہے, 24 گھنٹے ایک پروپیگنڈا ہے جو پورے مسلمانوں کو ایک ہی برش سے پینٹ کری جا رہے ہیں, اور میڈیا میں ہم جیسے انوسنٹ لوگوں کی, ہم جیسے پیسفل لوگوں کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے سامنے, اور جو کہ بہت اٹس فرائٹننگ, اٹس لائک ریئلی سکیری.
کیلیفورنیا کے سین برنارڈینو میں 2 دسمبر کو ایک مسلم جوڑے سید رضوان فاروق اور تشفین ملک نے ایک عمارت کے اندر گولی باری کر دی تھی, جس میں 14 لوگ ہلاک ہوئے تھے اور 20 سے زیادہ زخمی بھی ہو گئے تھے.
نیو یارک سے یہ تھے صحافی سلیم رضوی. پیرس کانفرنس میں شریک 190 سے زیادہ ملکوں نے آب و ہوا میں تبدیلی سے متعلق ایک تاریخی معاہدے کی توثیق کر دی ہے. تفصیل یکجا کی ہے معصومہ ملک نے. یہ رپورٹ ایک سوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے.
یہ فرانسیسی وزیر خارجہ لوران فیبیوس ہیں جو پیرس کی ماحولیاتی کانفرنس میں موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق معاہدے کی منظوری کا اعلان کر رہے ہیں. دنیا کے لیے اسے ایک تاریخی لمحہ قرار دیا جا رہا ہے, جب پہلی بار اقوام عالم نے موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرے سے نمٹنے کے لیے متفقہ طور پر کسی معاہدے کی منظوری دی ہے. امریکہ سمیت دیگر ممالک نے اس معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے اور اسے ایک بڑی کامیابی قرار دیا ہے. صدر اوباما اس معاہدے کو حوصلہ افزا تو قرار دیتے ہیں, مگر یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ معاہدہ کامل نہیں ہے. اجلاس میں شریک چین کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ شائع ین ہوا بھی اس بات سے متفق ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک مثالی معاہدہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ چین اس معاہدے کا خیر مقدم کرتا ہے. یہ سچ ہے کہ یہ ایک کامل معاہدہ نہیں ہے اور اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہے, تاہم یہ ہمیں ایک تاریخی قدم اٹھانے سے روک نہیں سکتا. دنیا کے چند غریب ترین ممالک کے نمائندگان نے بھی اس امید کا اظہار کیا ہے کہ یہ معاہدہ کم ترقی یافتہ ممالک کے لیے بھی نتیجہ خیز ثابت ہوگا. برازیل سمیت دیگر ممالک کا خیال ہے کہ معاہدہ تو طے پا گیا ہے, اب اس پر عمل درآمد ضروری ہے. یورپی ممالک بھی اس معاہدے کا خیر مقدم کر رہے ہیں. یورپی یونین کی مذاکراتی ٹیم میں شامل لگزمبرگ کی وزیر ماحولیات کارول دشبرگ کہتی ہیں کہ معاہدہ مستقبل کی سمت متعین کرے گا, جبکہ امریکی سیکرٹری خارجہ جان کیری کے خیال میں اس معاہدے سے پوری دنیا کو فائدہ ہوگا. اس معاہدے کو ایک بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند نے مذاکرات میں شامل تمام ممالک کے مندوبین کی کوششوں کو سراہا اور کہا کہ کرۂ ارض کو لاحق خطرات سے نمٹنے کے لیے طے پانے والا یہ معاہدہ ایک انقلابی قدم ہے. کہہ رہے ہیں کہ 12 دسمبر کا دن دنیا کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ گزشتہ چند صدیوں میں ہم نے پیرس میں جو انقلاب دیکھے ان میں آج کا معاہدہ سب سے حسین شے ہے۔ یہ ماحولیاتی تبدیلی کے لیے ہونے والا ایک پرامن انقلاب ہے۔ پیرس میں 2 ہفتوں تک جاری رہنے والے ان دھواں دار مذاکرات میں تقریباً 200 ممالک نے شرکت کی۔ معاہدے کے تحت عالمی درجہ حرارت میں اضافے کو 2 ڈگری سے نیچے رکھنے پر اتفاق ہوا۔ کاربن کے اخراج میں کمی کے ساتھ ساتھ یہ بھی طے پایا کہ معاہدے کے تحت ہونے والی پیش رفت کا ہر 5 برس بعد جائزہ لیا جائے گا۔
یہ تھی ہماری ساتھی معصومہ ملک۔ سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
پاکستان 20 کروڑ کی آبادی والا ملک، واحد مسلم جوہری طاقت، 4 صوبوں، قبائلی علاقوں، کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے 4.25 لاکھ پولیس والے، دہشت گردوں کا پہلا نشانہ بننے کے باوجود وسائل اور اختیارات کے لحاظ سے کمزور اور محروم کیوں؟
لولے لنگڑے فیصلوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
پشاور کے آرمی پبلک اسکول پہ حملے کے بعد دہشت گردی کے خلاف قومی لائحہ عمل بنا، سال گزرا، پولیس اور دوسری سویلین سیکیورٹی فورسز کی حالت میں کوئی بہتری آئی؟
اتنا ڈسپلن نہیں ہے جتنا ڈسپلن ہونا چاہیے،
اور اس کے اندر ان پٹ ہے افواج پاکستان کی۔
تفصیلات کے لیے سنتے اور دیکھتے رہیے بی بی سی اردو کی نشریات۔
اور کھیل کی خبریں سبا ناز سے۔
نیوزی لینڈ اور سری لنکا کے درمیان ڈونیڈن میں ہونے والے پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے 4th دن کھیل کے اختتام پر میزبان ٹیم نے سری لنکا کو جیت کے لیے 405 رنز کا ہدف دیا ہے۔ نیوزی لینڈ نے آج اپنی دوسری اننگز ٹام لیتھم کے 109 اور کین ولیمسن کے 71 رنز کی بدولت 267 رنز بنا کر ڈکلیئر کر دی۔ کل کھیل کے آخری دن سری لنکا کو میچ جیتنے کے لیے 296 رنز درکار ہیں۔ انگلش پریمیئر لیگ میں مینچیسٹر سٹی نے ٹاپ پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ مینچیسٹر سٹی کی جانب سے یایا تورے نے سوانسی کے خلاف کھیل کے آخری لمحات میں گول کر کے اپنی ٹیم کو برتری دلا دی۔ سوانسی پر 2-1 کی فتح کے بعد مینیجر مینوئل پیلوگرینی کہتے ہیں، آج کا گیم بہت مشکل تھا، ہمارے 3 پلیئرز مکمل طور پر فٹ نہیں تھے، ہم اپنے 3 پوائنٹس کھونے ہی والے تھے کہ یایا تورے نے گول کر دیا، لیکن جیت میں پوری ٹیم کا کردار اہم رہا۔ پریمیئر لیگ کے ایک اور میچ میں کرسٹل پیلس نے ساؤتھ ہیمپٹن کو 0 کے مقابلے میں 1 گول سے ہرا دیا، اور مینچیسٹر یونائیٹڈ کی بورنموتھ کے ہاتھوں 2-1 کی شکست کے بعد مینیجر لوئی وان گال کہتے ہیں کہ ان کی ٹیم کے لیے پریمیئر لیگ میں کھیل جاری رکھنے کے لیے اگلے 3 میچز جیتنا ضروری ہے۔ فٹ بال ایسوسی ایشن کے چیف ایگزیکٹو مارٹن گلن نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ انگلینڈ ٹیم کے ساتھ مینیجر روئے ہاٹسن کا معاہدہ 2016 میں ختم ہو رہا ہے۔ مارٹن گلن کہہ رہے ہیں روئے ہاٹسن کے پاس بہترین تجربہ ہے، وہ چیزوں پر گہری نظر رکھتے ہیں، یہی وجہ ہے انہیں مزید انگلینڈ ٹیم کے مینیجر کے عہدے پر برقرار رکھا جائے گا۔ باکسنگ میں اولمپک چیمپئن اینتھونی جوشوا نے ڈیلین وائٹ کو ہرا کر برٹش ہیوی ویٹ ٹائٹل جیت لیا ہے، اور ویلز کے پروفیشنل گولفر جیمی ڈونلڈسن نے تھائی گولف چیمپئن شپ اپنے نام کر لی۔
کھیلوں کے حوال آپ نے سبا ناز سے سنا۔ آپ سیربین میں تو فیچر، تجزیے اور تبصرے سنتے ہی ہیں، ہماری ویب سائٹ پر ان کے علاوہ آڈیو، ویڈیو اور تصویری کہانیاں بھی ملتی ہیں، پتہ ہے bbcurdu.com۔ سیربین میں بات سے بات اور آپ کے خطوں کے جواب آنے کو ہیں۔ اس وقت خبروں کا خلاصہ۔
پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں حکام کا کہنا ہے کہ پارا چنار بازار میں ہونے والے ایک بم دھماکے میں 24 افراد ہلاک اور 77 زخمی ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب میں خواتین کے انتخابات میں حصہ لینے پر آئی پابندی کے خاتمے کے بعد ہونے والے پہلے انتخابات میں پہلی بار خواتین کو عوامی عہدوں کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ اس کے ایک جنگی بحری جہاز نے بحیرہ ایجا میں ماہی گیری کی ایک ترک کشتی کو نشانہ بنایا ہے۔ روس کے بقول خطرہ تھا کہ یہ کشتی روسی بحری جہاز سے ٹکرا جائے گی۔ افریقہ کے ملک برونڈی میں فوج کے 3 مراکز پر حملوں اور اس کے بعد تشدد کے واقعات میں کم از کم 87 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ وسطی افریقی جمہوریہ میں نئے آئین پر ریفرنڈم کے دوران آج دارالحکومت بنگوئی میں تشدد کے واقعات پھوٹ پڑے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
شمائلہ خان سے خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات۔ سعودی عرب میں گزشتہ روز کے انتخابات کے بعد نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں اور امداد کے مطابق بعض حلقوں سے خلاف توقع خواتین امیدواروں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ یہ ملک کے پہلے انتخابات تھے جن میں نہ صرف سعودی خواتین کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا بلکہ 978 خواتین نے انتخاب بھی لڑا۔ میں نے اب سے کچھ دیر قبل سعودی عرب میں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار راشد حسین سے پوچھا کہ اب تک سامنے آنے والے نتائج کے مطابق خواتین امیدواروں کو کتنی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔
دیکھیے عمر، بہت انٹرسٹنگ نتائج سامنے آ رہے ہیں، یعنی توقعات سے بہتر۔ کل تک جو بات ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ خواتین کے لیے جیتنا تو مشکل ہے لیکن ایک ٹوکن کنٹیسٹ ضرور کر رہی ہیں، لیکن اس کے بعد آج صبح سے جس طرح کی خبریں آنا شروع ہوئی، پہلے سلیمہ بنت عذاب العتیبی کی خبر آئی کہ انہیں فاتح قرار دے دیا گیا مکے کی ایک کاؤنسل میں، اس کے بعد پھر حنوف بنت مفرح بن عید الحازمی کی خبر آئی ہے، جو نارتھ ویسٹرن ان کا علاقہ ہے جوف کا، وہاں سے جیتنے کی خبر آ گئی۔ پھر دو خواتین کی ابھی خبر آ رہی کہ الحسا میں جیت رہی ہیں، ایک کی تبوک سے خبر ہے، اور کل جو ابھی تک نمبر سامنے آئی ہے اور یہ ریزلٹس ابھی آ رہے ہیں، پیر میں جا کے فائنل ہوں گے، سارے ریزلٹس ایک جگہ کمپائل ہوں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا ملک ہے اور بہت دیہی دور دور قسم کی آبادیاں ہیں، قبائلی علاقے بھی ہیں، تو اب تک 7 کا نمبر ہے، اور جس طرح سے یہ تعداد ہے شاید یہ کل تک جب فائنل ریزلٹس آئیں تو اس سے زیادہ بڑھ بھی جائیں، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ توقعات سے کہیں بہتر ریزلٹس ہیں۔
راشد، یہ بتائیے کہ جو خواتین کامیاب ہوئی ہیں ان کا کچھ پس منظر معلوم ہے کہ یہ سیاسی سماجی طور پہ سرگرم رہی ہیں یا اور کیا ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں؟
دیکھیے، ان میں سے اکثر سیاسی اور سماجی طور پہ اس حد تک سرگرم ضرور رہی ہیں کہ ڈرائیونگ بین کے متعلق ان میں بہت سیوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ بولتی رہی کہ یہ غلط ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو عام پر تھوپا جا رہا ہے۔ اسی طرح ان میں سے بہت سی ایجوکیشنسٹ ہیں، کچھ یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں پڑھاتی رہی ہیں، بعض نے این جی اوز چلائے ہوئے ہیں، این جی اوز چلاتی ہیں، تو اس طرح کی یہ ایک وہ طبقہ ہے جو کہ انیزی فیل کر رہا تھا کہ یہ سعودی عرب دنیا سے کٹا ہوا ہے، اور جب یہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ سعودی خواتین کو بھی اجازت دی جائے گی نہ صرف کہ ووٹ ڈالنے کی بلکہ الیکشن لڑنے کی، تو تمام تر قباحتوں، پریشانیوں اور بیریئرز کے باوجود انہوں نے چھلانگ لگائی اور نتائج آپ کے سامنے ہیں۔
اور یہ جو کاؤنسل ہے، بلدیاتی کاؤنسل ہے، یہ انتظامیہ میں شہر کی یا صوبے کی، یہ کتنے مؤثر ہیں اور پھر ان میں ان خواتین کا کردار کتنا مؤثر ہو سکتا ہے؟
دیکھیے، بلدیاتی جو ادارے ہیں ان کا ایک اپنا کردار تو ہے، اب تک وہ نامینیٹڈ ہوا کرتے تھے، بہرحال پرس بلدیاتی علاقوں اداروں کے پاس ہوتا ہے شہر پہ خرچ کرنے کا، اور پھر یہاں کی جو مسائل ہیں ان کو سمجھنا، لیکن اب تک یہ لوگ نامینیٹڈ ہوا کرتے تھے۔ اب پہلی دفعہ یہ ضرور ہوا، اس سے پہلے جو الیکشنز ہوئے تھے اس میں نصف نصف کی بات تھی، اس دفعہ 2/3 لوگ الیکٹڈ ہوں گے اور 1/3 نامینیٹڈ ہوں گے، اور یہ جو 2/3 الیکٹڈ ہوں گے ان میں خواتین بھی سامنے آ رہی ہیں۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ جو نامینیٹڈ ہوں گے وہ ان میں سے بھی اچھی خاصی ایک تعداد خواتین کی ہو سکتی ہے، وہ خواتین جو یہاں چیمبر آف کامرس میں ایکٹیو ہیں، جو تجارت میں ہیں، جو پڑھانے میں ہیں، جو الیکشن لڑی ہوں گی، شاید ان میں سے کئی ہار بھی گئی ہوں گی، ان کو نامینیٹ کر دیا جائے اس کونسل میں، تو ان کا ایک کردار تو یقیناً اب بڑھ رہا ہے، اور مسائل کو یہ لوگ ایک اپوائنٹڈ آدمی سے یقیناً بہتر سمجھیں گے، ان کا روز عوام سے واسطہ ہوگا، تو توقع یہ کی جا رہی ہے کہ جو بلدیاتی ایشوز ہیں، اور بہت سارے بلدیاتی ایشوز ہیں جو اس پہ بڑی حد تک کوئی نہ کوئی پیش قدمی ہوگی، اور اس میں خواتین کا ایک بہت کلیدی کردار ہوگا۔
سعودی عرب میں بلدیاتی انتخابات میں خواتین کی کامیابی، یہ تھے سینئر صحافی راشد حسین۔ اور اب وسعت اللہ خان کا ہفتہ وار کالم بات سے بات۔
کراچی میں جب 1989 میں پہلی بار رینجرز کو امن و امان کے قیام میں مدد دینے کے لیے حکومت سندھ نے طلب کیا تو اس وقت مرکز میں بینظیر بھٹو کی حکومت تھی اور چودھری اعتزاز احسن وفاقی وزیر داخلہ تھے۔ وہ دن اور آج کا دن 26 برس گزر گئے، وفاق میں 13 وزرائے داخلہ اور سندھ میں 14 حکومتیں گزر گئیں، مگر رینجرز کیا آئے کہ پھر نہ گئے۔ پاکستان کا کوئی اور شہر ایسا نہیں جہاں رینجرز کا اتنا طویل اور مسلسل قیام ہو۔ رینجرز کو 26 برس پہلے بلایا بھی قائم علی شاہ نے تھا اور آج بھی قائم علی شاہ ہی وزیر اعلیٰ ہیں، مگر مجبوری یہ ہے کہ رینجرز بھلے اگلے 50 برس بھی کراچی میں رہیں، پولیس کے برعکس ان کی حیثیت مہمان کی ہی رہے گی اور ان کی مدت و مینڈیٹ کا تعین بھی صوبائی حکومت ہی کرے گی، بھلے یہ حکومت کسی کی بھی ہو۔ جب پہلی بار رینجرز کو طلب کیا گیا تو خیال یہ تھا کہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہوتے ہی انہیں اصل کام یعنی سرحدوں کی حفاظت پہ بھیج دیا جائے گا۔ اس دوران رینجرز کی موجودگی سے ملنے والی مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پولیس کی تنظیمیں نو کر لی جائے گی تاکہ کل کلاں رینجرز طلب کرنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ لیکن آج بھی پولیس کی کم و بیش وہی حالت ہے جو 26 برس پہلے تھی۔ دونوں اداروں کا مقصد کراچی میں قیام امن کا حصول تھا اور ہے، لیکن دونوں اداروں میں پیشہ ورانہ رابطہ کاری اور تعاون اتنا ہی ہے جتنا کسی برہمن اور ہری جن کے درمیان ہو سکتا ہے۔ ان 26 برسوں میں رینجرز کی موجودگی کے باوجود کراچی میں 10,000 سے زائد شہری قتل ہوئے، حالانکہ 1992 اور 94 کے بعد کراچی اس وقت تیسرے آپریشن سے گزر رہا ہے۔ ان 26 سال میں صوبہ سندھ کے بجٹ میں امن و امان کے قیام پہ اگر اوسطاً 10 ارب روپے سالانہ بھی خرچ ہوئے ہوں تو اس اعتبار سے اب تک کم از کم 260 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ مگر زمینی حقیقت یہ ہے کہ کراچی شہر کی گردن پہ سے اگر موجودہ آپریشن کا گھٹنا ہٹا لیا جائے تو 24 گھنٹے بعد ہی شہر ابتری کے اسی مقام پہ پہنچ جائے گا جہاں 2 برس پہلے آپریشن شروع ہونے سے پہلے تھا۔ یہ بھی کمال حسن اتفاق ہے کہ پچھلے 26 برس میں جب جب بھی حکومت سندھ نے رینجرز کو آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ کہنے کی ٹھانی، امن و امان جانے کیوں تیزی سے بگڑنے لگا اور صوبائی حکومت کو پھر گھبرا کے رینجرز کا دامن تھامنا پڑ گیا۔ اس وقت مرکز اور صوبے میں رینجرز کی اگلی قانونی مدت میں توسیع کے معاملے پہ زبانی جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ یہ توسیع 1 ہفتے پہلے ختم ہو چکی، لہذا رینجرز اس وقت کسی قانونی چھتری کے بغیر کراچی میں متحرک ہیں۔ چونکہ اس وقت وفاقی حکومت اور عسکری قیادت ایک صفحے پہ ہیں اور کراچی آپریشن کو منطقی انجام تک پہنچانے پہ تلے ہوئے ہیں، لہذا مرتا کیا نہ کرتا رینجرز کے مینڈیٹ میں صوبائی حکومت توسیع کر ہی دے گی۔ چنانچہ اس تناظر میں وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کی یہ دھمکی غیر ضروری ہے کہ اگر حکومت سندھ نے رینجرز کے قیام کی مدت میں توسیع نہیں کی تو وفاقی حکومت کے پاس اور بھی آپشنز ہیں۔ اس دھمکی کے بعد ایک خامخواہ کی اڑچن یہ پیدا ہو گئی ہے کہ اب اگر حکومت سندھ فوری طور پہ رینجرز کی مدت قیام میں توسیع کرتی ہے تو چودھری نثار علی چوڑے ہو سکتے ہیں کہ دیکھا آپ کے بھائی کی دھمکی نے کام کر دکھایا، اور اگر حکومت سندھ 18ویں آئینی ترمیم کے تحت حاصل صوبائی خود مختاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اڑ جاتی ہے کہ یہ اختیار مہمان کو نہیں میزبان کو ہے کہ مزید کتنے دن مہمان کو برداشت کیا جا سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس اڑیل پن کے سبب سندھ کی حد تک صوبائی حکومت کی مردانگی کی وقتی واہ واہ ہو جائے، لیکن پھر وفاق اور صوبے کے درمیان ایک مستقل کھچاؤ کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ ذمہ داری اب وزیر اعظم نواز شریف کی ہے کہ وہ اپنے وزیر داخلہ کو مفت کی پوائنٹ سکورنگ سے روکیں، کیونکہ عزت نفس پہ بات آ جائے تو صوبہ تو صوبہ، بلی بھی اڑ جاتی ہے۔ مگر کراچی کا امن کیا رینجرز کی موجودگی سے ہی مشروط رہے گا؟ اگر یہی کار مملکت ہے تو بیکار مملکت کیا ہوتی ہے؟
یہ تھے وسعت اللہ خان اپنے کالم بات سے بات کے ساتھ۔ کامیاب روکنی پاکستان میں ملبوسات عروسی یعنی دلہن کے جوڑوں کی تراش خراش کے لیے شہرت رکھتے ہیں۔ حال ہی میں ان کے ڈیزائن کیے ہوئے ملبوسات کی نمائش کراچی میں ہوئی۔ سنیے کامیاب سے فیفی ہارون کی گفتگو۔
آپ کراچی میں تھے اور کراچی میں
آپ میرا خیال آپ اپنے جہیز سمیت گئے
جی.
آپ کا جہیز تو نہیں مگر میں نے پڑھا کہ یہ ٹرنک شوئنگ تھی, یہ کیا ہوتی ہے؟
ٹرنک شوئنگ ہوتی ہے جب آپ اپنا جہیز, جیسے آپ نے کہا, لے کر کسی اور وینیو یا کسی اور شہر میں جاتے ہیں اور وہاں پر جو بھی آپ کا ریپرزینٹیو ہوتا ہے, ان دس کیس آنسوم ایک دکان ہے, بہت سے مختلف ڈیزائنرز اپنے کپڑے ایگزیبٹ کرتے ہیں.
اچھا کامیار, آپ زیادہ تر برائڈل کوٹیور جو ہے, جو دلہنوں کے ملبوسات جو ہیں, وہ آپ زیادہ بناتے ہیں. کراچی میں شادیاں زیادہ ہوتی ہیں یا لاہور میں؟
ہر جگہ شادیاں کافی ہوتی ہیں. میرے خیال سے پاکستان کی پاپولیشن کو اگر آپ دیکھیں تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ ڈیڈیوس کر سکتے ہیں کہ شادیاں کافی ہوتی ہیں ماشاء اللہ پاکستان میں.
تو اٹس اے ویری لوکریٹیو بزنس.
اللہ کا شکر ہے جی, کوئی کمپلین نہیں کر سکتے. لوکریٹیو تو ہے مگر کافی ایک کمپیٹیٹیو بزنس بھی ہے.
بہت کمپیٹیٹیو, اور لاہور میں تو بہت ہی زیادہ نا.
ہاں جی, ہر دو تین سال میں ڈیزائنرز بھی پاکستان کی پاپولیشن کی طرح انکریز کرتے جاتے ہیں اور اسینشلی ابھی بھی جو ہائی اینڈ پاکستانی فیشن ہے از گیئرڈ اراؤنڈ برائڈل
ویڈنگ. آئی سپوز اسپیشل اوکیزن ہوتی ہے شادی زندگی میں.
بالکل, کلچرلی آئی تھنک ویڈنگز ایک ایسا موقع ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں جہاں پر ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے, ایک سرٹن ٹریڈیشن ہوتی ہے, کام والے کپڑے پہنے جاتے ہیں, ایک دلہن کا خاص انداز ہوتا ہے. اور دنیا میں کافی کم ایسے ملک رہ گئے ہیں جہاں پر نیشنل ڈریس پہ ابھی بھی اتنا ایمفسس ہے,
اتنی توجہ ہے.
موسٹ فیملیز اپر کلاس, مڈل کلاس, جو بھی ان کا انکم بریکٹ ہوتا ہے, ایک شادی ایسا موقع ہوتا ہے جب دے سیو فور اینڈ دے اسپینڈ ایکسٹرا آن.
مگر آپ کے کپڑے جو ہیں وہ میرا خیال اپر کلاس ہی افورڈ کر سکتے ہیں.
جی, اپر کلاس, اپر مڈل کلاس آئی وڈ سے. مگر جب آپ میڈ ٹو آرڈر کا کام کرتے ہیں تو پھر کافی اس میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کر سکیں ان کو کریں.
اچھا, سب سے ایکسٹراویگنٹ یا سب سے کمپلیکیٹڈ, سب سے مہنگا جو جوڑا آپ نے بنایا ہے, یاد ہے آپ کو کون سا ہوگا؟
ہمیں آپ ریوائولسٹ کہہ لیں, ہم پرانے ٹانکے اور ٹریڈیشنل امبرائڈریز جو کہ ہمارے بر صغیر کی کافی مشہور ہیں پوری دنیا میں, ان کے ساتھ کام کرتے ہیں, ان کو آگے لے کر بڑھتے ہیں. تو ہمارے جو گارمنٹس ہوتے ہیں, جو ان کی کاسٹ ہوتی ہے, از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دا اماؤنٹ آف ٹائم اسپینٹ آن دیم, کہ اس کے اوپر کتنی قسم کی امبرائڈریز ہوئی ہوئی ہیں, کتنی نفیس امبرائڈریز ہوئی ہوئی ہیں. برائڈل اس لحاظ سے ان کی کاسٹنگ ہوتی ہے. ریسنٹلی ہم نے بنایا تھا, بہت لمبی چادر بنائی تھی, کم از کم 5 گز کی چادر تھی, اور اس کے ساتھ ایک اور دوپٹہ بھی تھا, پھر فل فرشی غرارہ تھا.
تو بیچاری دلہن چلے گی کیسے؟
یہ کئی لوگ نہیں سوچتے کہ کیسے چلیں گے, اور کئی دفعہ دلہن کی اپنی ایک خواہش ہوتی ہے, کئی دفعہ دلہن کی اماں کی خواہش ہوتی ہے. اس سلسلے میں میرا خیال سے دلہن کی اماں بھی ایک ڈیزائنر سمجھ لیں تھیں, اور ان کی ایک ذہن میں ایک چیز تھی جو وہ چاہ رہی تھی. اور
تو یہ دلہن کی اماؤں سے آپ کیسے نپٹتے ہیں؟ This is part of your work, isn't it?
Absolutely. Customer service is customer service. وہ بس ایک کلیشے جو ہوتا ہے کہ پریکٹس میکس پرفیکٹ. 15 سال ہو گئے ہیں یہ کام کرتے کرتے, اب تو ایک عادت سی ہو گئی ہے. اور ویسے بھی مزاج میرا ایسا ہے کہ میں کافی کچھ برداشت کر لیتا ہوں چپ کر کے, so that has served me well.
آپ کو کراچی کی ٹیسٹ اور لاہور کی ٹیسٹ میں فرق لگتا ہے؟
ہاں جی, ہر جگہ کا ٹیسٹ میرے خیال سے فرق ہوتا ہے. لاہور از ہارٹ آف پنجاب, یہاں کے لوگ ذرا زیادہ شوقین مزاج ہوتے ہیں, ذرا زیادہ شوخ ہوتے ہیں, کلرز ذرا زیادہ برائٹ پہنتے ہیں. اور کراچی میرے خیال سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ کہہ لیں یا انڈرسٹیٹڈ کہہ لیں اس کو, مگر کراچی میں کلچرل ڈائیورسٹی بھی بہت زیادہ ہے, تو مختلف قسم کے لوگ ہیں جن کو مختلف قسم کی چیزیں پسند آتی ہیں. ایک لک نہیں ہے, کافی ساری فرق قسم کی لک ہیں, مگر ہمارے کپڑے ویسے ہوتے تو برائٹ ہیں. وی ڈو اسٹرانگ کلر ڈیفائنڈ موٹیوس, اتنے زیادہ ہم پیسٹل اور شمری کپڑے نہیں بناتے, بٹ دا ریسپانس واز ویری گڈ.
مگر لاہور میں کچھ دیکھنا دکھانا زیادہ ہوتا ہے.
جی بالکل, اور لاہور کا موسم بھی ذرا فرق ہوتا ہے, تو میرے خیال سے وہ جو فیبرکس لوگ پہنتے ہیں لاہور میں, رچ ویلویٹس اینڈ رچ جاماواز,
سردی کے موسم میں,
سردی کے موسم میں, اینڈ ویئرز کراچی میں ذرا لائٹ اینڈ کمفرٹ پہ ذرا تھوڑا سا زیادہ ایمفسس ہوتا ہے.
جب بھی میں لاہور آتی ہوں تو میں یہ بھی نوٹس کرتی ہوں کہ لوگوں کے گھر بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, بڑے شاندار گھر ہوتے ہیں. لاٹ آف ٹائم از اسپینٹ آن انٹیریئر ڈیزائن اور دا لک, اور یہ جو دیکھنا دکھانے کی بات کر رہے تھے,
فلیمبوائنٹ ہوتے ہیں زیادہ پنجابی لوگ اور شوقین مزاج ہوتے ہیں, تو وہ ہر چیز میں ریفلیکٹ کرتا ہے.
آپ ہیں فلیمبوائنٹ, آپ کا گھر ہے فلیمبوائنٹ؟
نہیں, آئی تھنک اتنا زیادہ فلیمبوائنٹ بھی نہیں ہے. انٹیریئر وائز اور گھر وائز آئی ہیو ٹو سے آئی ایم ناٹ اے منیمالسٹ. آئی فائنڈ دیٹ منیمالزم از فار پیپل ہو ڈونٹ ہیو مچ ٹو سے. ایک بینچ رکھ دینا اور سیمنٹ فلور بنا دینا اور دو لائٹس لگا دینا کافی آسان ہے, مگر کئی لوگوں کے لیے اٹس جسٹ اے ایزی وے ٹو بی سوفسٹیکیٹڈ. ڈفرنٹ ایلیمنٹس کو کمبائن کرنا, ڈفرنٹ پیریڈس کو کمبائن کرنا, یو نو ڈفرنٹ اسٹائلس کو کمبائن کرنا, اینٹیکس ود ماڈرن, پرشین کارپیٹ ود ماڈرن پینٹنگ, آئی تھنک دیٹ از مور کریٹو اینڈ ریئلی شوز اف سمبڈی ریئلی ہیز اے لاٹ آف اسٹائل اینڈ اے لاٹ آف انٹرسٹ ان دا ورلڈ اراؤنڈ دیم.
لاہور اور کراچی کے فیشن ڈیزائنر جو ہیں ان میں بھی ایک وقت تھا جب بہت ایک کمپیٹیٹیونیس کہہ لیں یا بیچ میں لڑائیاں بھی ہوئی تھیں. اب میرا خیال ذرا بہتر ہو گیا نا؟
میرے خیال سے اب لوگوں کے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے, موسٹلی لوگ اپنے بزنس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. آئی تھنک کہ پچھلے 7-8 سال میں جب سے فیشن ویکس کا پلیٹ فارم آ گیا ہے پاکستان کی فیشن انڈسٹری میں, تو اس کو پہلی دفعہ آپ فیشن انڈسٹری کہہ سکتے ہیں. اب ڈیزائنرز یہ نہیں سوچتے کہ لاہور ہے کراچی ہے, ڈیزائنرز یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بزنس کہاں زیادہ چلے گا, ہم کپڑے کہاں زیادہ بیچ سکتے ہیں, تو وہ اپنی دکانیں فیصلہ آباد میں بھی کھول لیں گے, اپنی دکان کراچی میں بھی کھولیں گے, اپنی دکان اسلام آباد میں بھی کھولیں گے, اپنی دکان لاہور میں بھی کھولیں گے. اپنی ڈیسیجنز آر گوئنگ ٹو بی بیسڈ آن ناٹ افینیٹیز بٹ پریکٹیکل نیڈ.
آپ بناتے ہیں بہت ٹریڈیشنل کپڑے, ریوائولسٹ, جو آپ نے لفظ استعمال کیا جو ریوائولسٹ کہا جاتا ہے, خود آپ جو ہیں بہت کنٹمپرری ہیں یا نہیں ہیں؟
آئی کانٹ بی کیٹیگرائز کہ میں ایک چیز ہوں یا ایک چیز نہیں ہوں. آئی فیل کہ اس زمانے میں اگر آپ ایگزسٹ کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو بی اے بٹ آف ایوری تھنگ. آئی ایم اے ڈائیورس ڈیزائنر اینڈ دا ہاؤس آف کامیا رکنی از ناٹ جسٹ می, مگر میرے ساتھ میری کزن ٹیا بھی ہوتی ہیں, میرے کزن ریحان ہیں, ہم تینوں اکٹھے مل کے ڈیزائن کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں. آئی ایم مور دا فیس آف دا کمپنی بٹ اٹس ویری مچ اے ٹریو. ایز فار ایز کنٹمپرری ہونا اور ایک ریوائولسٹ ہونا اور اس کے بیچ میں جو تھوڑی سی ڈائیکوٹمی ہے, میری پیدائش ایران کی ہے اور میری تربیت بہاول پور کی ہے. آئی ہیڈ اے ریئلی رورل اپ برنگنگ, سو آئی تھنک آئی ایم کوائٹ دیسی ان سم ویز. میں بہت ٹریڈیشنل بھی ہوں اور میں بہت ماڈرن بھی ہوں, جو کہ کپڑوں میں بھی دکھتا ہے میرا خیال سے.
پہلے بھی آپ کی ڈیزائن کولیبریشنز رہ چکی ہیں کارما میں بھی.
جی
مشکل ہے یا از اٹ اوکے ٹو بی ورکنگ ٹوگیدر؟
میرے ایکسپیرینس میں مشکل بالکل نہیں ہے, ایون دو دا کارما ایکسپیرینس وہ اٹ ڈنٹ ورک آؤٹ, بٹ فرام دا کولیبریشن اینڈ دا ڈیزائن پوائنٹ آف ویو میں کبھی وہ مسئلہ نہیں تھا. اٹ واز مور اے بزنس تھنگ. مجھے تو کافی مزہ آتا ہے کہ میں کسی کا ساتھ ساتھ اوپینین لوں اور اپنا ڈسکس کروں کہ یو نو اس کو کیسے کریں, کیسے دیکھیں. آئی ڈونٹ لائک بینگ لونلی, سو مجھے اکیلے کام کرنے میں اتنا زیادہ مزہ نہیں آتا. آئی لائک دا کولیبریٹو اسپرٹ.
اچھا بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, پچھلے ہفتے میں حسن شہریار یاسین ایچ ایس وائی کا انٹرویو کر رہی تھی, انہوں نے کہا کہ بھیڑ میں بھی انسان لونلی فیل کر سکتا ہے. تو کیا یہ شہرت کا ایک بائی پروڈکٹ ہے کہ لونلینس بھی ساتھ ساتھ آتی ہے؟
اتنے مشہور تو اب ہم نہیں ہیں کہ ہم لونلی ہو جائیں. آپ نے تو ہمیں بالکل راک سٹار بنا دیا ہے یا اڈیل بنا دیا ہے.
ہیلو اٹس می.
چند سال پہلے آپ نے بھی ایک شو کیا تھا پاکستان ٹی وی پہ, لاہور کے فیشن ڈیزائنرز جو ٹاک شوز کرتے ہیں, کوئی ٹریڈیشن سا بن گیا؟
میرا خیال سے हर चीज को एक्सप्लोर करना चाहिए।
बहुत सारे लोगों को आपने इंटरव्यू किया उस शो में, तो कोई यादगार इंटरव्यूज थे या कोई ऐसे लम्हे जो आपको याद हो?
सलमान तासीर वाज अ ग्रेट इंटरव्यू, आई स्टिल रिमेम्बर। उन्होंने अपनी कहानी सुनाई थी कि जयपुर 500 पाउंड देकर मेरी वालदा ने कश्ती पे भेज दिया था इंग्लैंड और कहा था कि बस मैं तुम्हारे लिए ये कर सकती हूँ और जाओ और तुम अब कुछ करो।
सलमान तासीर वो अब हमें हमारे साथ नहीं है, तो ये मतलब ये जो एक यादें रह जाती हैं इन शोज के जरिए भी।
जी बिल्कुल।
कामयाब, जब आपके पास वक्त होता है तो आप सबसे पहली चीज क्या करते हैं?
जब मेरे पास वक्त होता है, फ्री टाइम होता है, सबसे पहली चीज मैं अपने बिस्तर में लेट जाता हूँ
थक के चूर
और मैं या कोई किताब पढ़ता हूँ, टीवी देखता हूँ। आई कैन बी क्वाइट लेजी एंड आइडल एंड गिव मी अ गुड एगाथा क्रिस्टी एंड आई कैन बी हैप्पी फॉर अ व्हाइल। आई एम आल्सो अ बिग पॉप कल्चर जंकी, यूट्यूब इज माय फ्रेंड।
लॉट्स ऑफ डॉग एंड कैट वीडियोस यूट्यूब में ये काफी होता है ना? मगर
नहीं, आई लाइक टू फॉलो व्हाट्स हैपनिंग इन द आर्ट्स एंड द एंटरटेनमेंट।
पाकिस्तान में YouTube via proxy.
Luckily it works on my phone even without a proxy. I'm not going to say which phone it is.
ये मत बताइए आप।
I'm a fan of useless information. I want to know what Harry Styles in One Direction is doing. I'm equally interested in, you know, what Putin has to say. मेरे ख्याल से curiosity होनी चाहिए आपको दुनिया के बारे में और हर चीज के बारे में। जरूरी नहीं है कि वो directly related हो जो आप काम करते हैं with your practice. The more curious you are in just about everything, from the X Factor contestant down to a Persian carpet, uska koi na koi effect aapke kaam pe
hota hai. Ya X Factor ka jaisa program offer ho kabhi to aap karenge?
Agar koi talent hota to kar lete, magar apni beizzati karane ke liye nahi karenge. You know, Pakistaniyon ki beizzati bahut jaldi ho jati hai aur wo handle nahi kar pate, to mera bhi thoda sa ye masla hai.
فیشن ڈیزائنر کامیار روکنی اور فیفی ہارون کا مکالمہ آپ نے سنا، اور اب آپ کے خط اور ان کے جواب۔
سامعین کی ڈاک پہ مبنی پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے
اور میں ہوں نگار صدیقی، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ یہ پہلا خط ہے ڈیرہ بگٹی سے۔ محمد صد الدین اور امیت کمار اپنے مشترکہ خط میں لکھتے ہیں، بے شمار چینلوں کے سمندر میں ہم نے جس جزیرے کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے بی بی سی اردو سروس، کیونکہ یہاں سے ہمیں صرف ایک گھنٹے میں دنیا بھر کے تازہ ترین حالات معلوم ہو جاتے ہیں۔ چونکہ آپ کا ادارہ دنیا میں خبروں کا قدیم ترین اور سب سے معتبر ادارہ ہے، اس لیے ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔
صدر الدین اور امیت کمار صاحب، ہمارے پروگراموں کی پسندیدگی پہ ہمارا شکریہ قبول کیجیے۔
یہ حضرات اپنے خط میں مزید لکھتے ہیں، چونکہ آپ ہر بات آسان اور واضح زبان میں کرتے ہیں اور دلائل کے ساتھ سمجھا کے کرتے ہیں، اس لیے عالمی صورتحال کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ بلوچستان کے مسئلے پر جس تفصیل سے آپ نے پروگرام نشر کیے ہیں وہ آپ ہی کر سکتے تھے۔ ہم آپ کی نشریات سن کر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ناراض اور باغی رہنماؤں سے بات چیت ضروری ہے، کیونکہ جھگڑے کو طول دے کر طرفین میں سے کوئی بھی فائدے میں نہیں رہے گا۔
جی ہاں، حالیہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لڑائی جھگڑے کا میدان ہی فیصلہ کو نتائج پیش کر دے، فیصلہ تو ہمیشہ مذاکرات کی میز پہ ہوتا ہے۔
ملتان سے ہمارے نئے سامع عامر رضا لکھتے ہیں، ریڈیو پر تو آپ کا اسٹیشن پکڑنا بہت مشکل ہو گیا ہے، لیکن میں نے حال ہی میں انٹرنیٹ چلانا سیکھ لیا ہے اور اب آسانی سے بی بی سی کی ریڈیو اور ٹی وی نشریات سن سکتا ہوں اور دیکھ بھی سکتا ہوں۔ بعض موضوعات ایسے ہیں کہ صرف بی بی سی ہی ان پر کھل کے بات کرتا ہے، مثلاً مشرق وسطی کے شہزادے پاکستان پر کیوں مہربان ہیں۔ اس کی اصل وجہ ہمیں صرف بی بی سی نے بتائی کہ اس کے پس منظر میں ایک پرندہ ہے جو تلور کہلاتا ہے اور جس کا شکار کرنے کے لیے خلیجی ریاستوں کے فرما روا ہمارے ملک میں آتے ہیں۔ چونکہ ان شکاریوں کے باعث پاکستان میں تلور کی نسل خاتمے کے خطرے سے دوچار ہو گئی تھی، اس لیے حکومت نے اس کے شکار پر پابندی لگا دی، لیکن جیسا کہ ہمیں وسعت اللہ خان کے کالم سے پتا چلا، یہ پابندی صرف ہما شما کے لیے ہے۔ خلیجی شہزادے اس پابندی سے آزاد ہیں، اور جب بیرونی لوگ شکار کرنے آتے ہیں تو مقامی شکاری بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیتے ہیں، اور یوں یہاں کے کم یاب پرندے اب نایاب ہوتے جائیں گے۔ خط کے آخر میں عامر رضا صاحب نے توجہ دلائی ہے کہ یہ ان کا پہلا خط ہے، اس لیے اسے نشر ضرور کیا جائے۔
عامر صاحب، آپ کی فرمائش کے مطابق ہم نے آپ کا پورا خط نشر کر دیا ہے، کیونکہ آپ نے ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آئندہ خط میں ہمیں اپنے پسندیدہ پروگراموں کے بارے میں بھی بتائیے اور ان کی بہتری کے لیے اپنے مشوروں سے بھی نوازیے۔
کوہاٹ سے آنے والا رحمت لاچی صاحب کا خط ایک پشتو شعر سے شروع ہوتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ وقت کے فرعون کو دریائے نیل میں ڈبونے کا عزم و حوصلہ رکھتے ہیں، ایسے لوگ دنیا میں کبھی کبھار ہی پیدا ہوتے ہیں۔ آگے چل کر لاچی صاحب پرویز مشرف کے دور حکومت اور شریف برادران کے دور کا موازنہ کرنے کے بعد لکھتے ہیں، یہ دونوں طاقتیں بلا شرکت غیر ملک پر حکمرانی کی خواہش رکھتی ہیں، اور ان کے طرز حکومت میں جب کوئی فرق نہیں تو پھر ایک کو آمریت کا تانہ کیوں دیا جاتا ہے اور دوسری کے سر پہ جمہوریت کا تاج کیوں سجا دیا جاتا ہے؟
لاچی صاحب، یہ بات تو اب اتنی عام ہے کہ کلیشے کی صورت اختیار کر چکی ہے کہ بدترین جمہوریت بھی بہترین آمریت سے اچھی ہوتی ہے، لیکن اس گھسے پٹے جملے کے جوہر پہ غور کیجئے تو آپ کو سچائی کا موتی اب بھی چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ ہماری جمہوریت میں جو خامیاں ہیں انہیں آمریت کی لاٹھی سے نہیں سدھارا جا سکتا، کیونکہ وہ تجربہ تو کئی بار ناکام ہو چکا ہے۔ ہمیں جمہوری دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہی تمام سیاسی تجربے کرنے ہوں گے، اور جوں جوں ہمارا جمہوری سفر آگے بڑھے گا راستہ ہموار ہوتا چلا جائے گا۔
شاہپور جا کر سے عبدالرزاق شر لکھتے ہیں، جب میں سوچتا ہوں کہ مجھ جیسا کم علم شخص بھی بلا تامل آپ جیسے سیاسی تجزیہ کاروں اور علمی نابغوں کی محفل میں شریک ہو کر اپنی جھولی علم و عرفان کے موتیوں سے بھر سکتا ہے، تو مجھے اپنی قسمت پہ ناز محسوس ہوتا ہے۔ میں ابھی ابھی ڈاکٹر افتخار ملک کی گفتگو سن رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ہزاروں خوش نصیب لوگ اس وقت ان عالمانہ خیالات سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ اس کار خیر کا صلہ آپ کو خدا ہی دے سکتا ہے۔
عبدالرزاق صاحب، آپ تو ہمیں کانٹوں پہ گھسیٹ رہے ہیں۔ دیکھیے، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنے فرائض منصبی میں شامل سمجھتے ہیں، اسے آپ کو احسان مند ہونے کی قطن ضرورت نہیں۔ ہم جو پیش کر رہے ہیں اپنا فرض سمجھ کے کر رہے ہیں، اور آپ بھی اسے اپنا حق سمجھ کے قبول کیجیے، اور اس کے بدلے میں بس ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے۔
کشمور کالونی نمبر ایک سے اختیار احمد پنہار لکھتے ہیں، پچھلے دنوں اچانک برسوں کے بعد ایک شناسا آواز کان میں پڑی، یہ آپ کی پرانی براڈ کاسٹر دردانہ انصاری کی آواز تھی۔ مجھے یقین ہے کہ میری طرح سبھی پرانے سامعین نے ان کی آواز سے بھرپور لطف اٹھایا ہوگا۔
اختیار احمد صاحب، آپ کے خطوط تو ہمیں ہمیشہ ملتے رہتے ہیں، اور اگرچہ بڑے مفصل خطوط لکھتے ہیں آپ، لیکن آپ کی ہینڈ رائٹنگ پڑھنا ہمارے بس سے باہر ہے۔ ہم بہت کوشش کے بعد بھی بس تھوڑا بہت مطلب اخذ کر سکتے ہیں۔ آپ کی بہت نوازش ہوگی اگر آپ خط ٹائپ کر کے بھیج دیا کریں، یا کم از کم خوش خط لکھ دیا کریں، تاکہ ہم آپ کا مدعا تو سمجھ سکیں۔ دردانہ انصاری آپ کا شکریہ ادا کر رہی ہیں، اور کہتی ہیں کہ آئندہ کبھی موقع ملا تو وہ اپنے پرانے سامعین سے ضرور خطاب کریں گی۔
شارجہ سے عصمت خان پوچھتے ہیں، اس وقت دنیا میں ساحلوں کی کل لمبائی کتنی ہے، اور کیا یہ بات درست ہے کہ مستقبل میں ساحلوں کی لمبائی کم ہو جائے گی، یعنی ساحل روز بروز سکڑتے جا رہے ہیں؟ اور سامعین، یہی ہے آج کا سوال۔
جی ہاں، یہ درست ہے کہ مستقبل میں ساحل سکڑ جائیں گے۔ آج بھی ہمارے ساحل 10,000 سال پہلے کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہو چکے ہیں۔ اس وقت کرہ ارض کا 71% یعنی 71% حصہ پانی میں ہے، اور ساحلوں کی کل لمبائی اس وقت 534,000 میل ہے۔
اور اب آخر میں ہمارے مستقل مکتوب نگار یعنی سید پور کے ملک خالد حسین سانول کا یہ شکوہ کہ ان کے علاقے ضلع مظفر گڑھ میں دفتری نوکر شاہی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ برتھ سرٹیفکیٹ یا ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا حصول بھی رشوت کے بغیر ممکن نہیں، اور تصدیق کے لیے اوتھ کمشنر کی بجائے میجسٹریٹ درجہ اول کی عدالت میں بھیج دیا جاتا ہے، جہاں منشی سے لے کر نائب قاصد تک اپنا اپنا حصہ لینے کے لیے بے چین نظر آتے ہیں۔ آخر ان کاموں کے لیے آن لائن سروس مہیا کر کے عوام کو خون چوسنے والے کارندوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کیوں نہیں کر لیا جاتا؟
آن لائن کا مشورہ بے حد مفید ہے سامل صاحب، اور اکثر سرکاری اداروں میں اب آن لائن کام شروع ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے ضلع میں بھی یہ نعمت جلد ہی پہنچ جائے گی۔
سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، فرمائش کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں، یا ہمیں کوئی مشورہ ارسال کرنا چاہیں، تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کی شام پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے نگار صدیقی اور عارف بخار کو اجازت دیجیے۔
اور اور یہاں سامعین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر کچھ دلچسپ فیچر اور تجزیے ہیں، موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا۔ میں آپ کو چند عنوان بتاتا ہوں، ان میں ہے سر فہرست اس وقت جو ہے وہ ڈرونز پکڑنے والا ڈرون اسکواڈ، دلیپ کمار کے لیے پدم و بھوشن ایوارڈ، سعودی شہزادے اور ڈونلڈ ٹرمپ میں جھڑپ، اور اس کے ساتھ سیربین اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کی ایڈیٹر تھی مہپارہ صفدر، پروڈیوسر نازیہ میمن، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے رابن وارن، اور اسلام آباد میں عامر صدیق۔ عمر آفریدی کو سیربین کی ٹیم کے ساتھ اجازت، خدا حافظ۔ آخر میں شمائلہ خان سے اہم خبروں کا خلاصہ۔
پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں حکام کا کہنا ہے کہ پارا چنار بازار میں ہونے والے ایک بم دھماکے میں 24 افراد ہلاک اور 77 زخمی ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب میں خواتین کے انتخابات میں حصہ لینے پر عائد پابندی کے خاتمے کے بعد ہونے والے پہلے انتخابات میں پہلی بار خواتین کو عوامی عہدوں پر منتخب کیا گیا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ اس کے ایک جنگی جہاز نے بحیرہ ایجا میں ماہی گیری کی ایک ترک کشتی کو نشانہ بنایا ہے۔ روس کے بقول خطرہ تھا کہ مذکورہ کشتی روسی بحری جہاز سے ٹکرا جائے گی۔ لیبیا میں خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے اٹلی میں ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، اور چینی حکام نے ملک میں لاکھوں تارکین وطن افراد کو عوامی سہولیات تک رسائی دینے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔